سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن حکمت بھری کتاب ہے، صرف انفارمیشن کی کتاب نہیں، صرف معلومات کی کتاب نہیں۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ اس کی کامیابی اور سکون قلب کس چیز میں ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کیجئے اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سچا مرتبہ ہے۔ لیکن کافروں نے کہا، یہ شخص تو یقیناً کھلم کھلا جادوگر ہے۔ مشرکین کو اعتراض تھا کہ اتنے مالدار سرداروں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے کیوں چنا گیا۔ کبھی بھی کسی بات کو اس لیے رد نہ کریں کہ فلاں نے کہی ہے تو اس کی تو میں نے نہیں سنی۔ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ کسی نے اگر کوئی بات کی ہے تو کیوں کہی ہے، کس سوچ کے تحت کہی، چاہے اس کا طریقہ نہ بھی اتنا اچھا ہو، لیکن اگر اس کی بات صحیح ہے تو پھر اس کو قبول کریں۔ اور باطل پرستوں نے شروع سے ہی حق بیان کرنے والے کو برے برے خطاب دیے، ساحر و مبین اور اس طرح کے جادوگر ہے، تاکہ لوگ اس کی بات نہ سنیں اور پھر دوسروں کو خوشخبریاں دیا کریں، اچھی اچھی نیوز بھی سنایا کریں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یہاں پر مختلف چیزیں بیان ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور وقت دینا ضروری ہے، پلاننگ اینڈ ٹائم گیونگ۔ کائنات کے ذرے ذرے کی تدبیر کرنے والا، اس نے ہمارے لیے بھی کچھ تدبیر کی ہوئی ہے، اس لیے حالات کی مشکل سے گھبرائیں نہیں، بے چین ہونے کی بجائے اس پر توکل کریں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا، تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت گرم پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے پہ آپ پہنچ جائیں، آخری منزل تو اللہ کے سامنے ہی ہے، وہیں جانا ہے، واپسی ادھر ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، سب کی واپسی ادھر ہے۔ تو اس آیت سے ہمارے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ واپس رپورٹ دینی ہے، جیسے کسی کمپنی کا ملازم ہوتا ہے نا، کام کر کے اس کو رپورٹ دینی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اگر حساب کتاب نہ ہوتا تو انصاف کیسے ہوتا۔ لہٰذا اس دنیا میں سنجیدگی کے ساتھ جئیں، پرپز کے ساتھ جئیں، کیونکہ قیامت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور یہاں کھولتے ہوئے پانی کا خاص ذکر ہے، گرم چائے نہیں پی جاتی ابلتی ابلتی، تو جہنم کی گرمی تو کہیں زیادہ ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور کیا، یہاں ضیاء وہاں نور، اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ انسان کو منظم زندگی گزارنی چاہیے، اور وقت کی قدر کرنا اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنا ہے۔ کائنات کو اللہ نے بائی ایکسیڈنٹ نہیں بنایا، با مقصد بنایا ہے۔ انسان کی زندگی بھی بے مقصد نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی نشانیوں میں علم اور عقل کے ذریعے غور و فکر کریں، سورج اور چاند، خاص طور پر جو حساب کے لیے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ رات اور دن کا آنا جانا یہ بتاتا ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہ تبدیلی ہمیں سکھاتی ہے کہ آج دکھ کی رات ہے تو کل دن کا سکون بھی آئے گا۔ زندگی حرکت کا نام ہے، جمود تو موت ہوتی ہے، ساکت ہو جانا۔ پیچھے علم والوں کا ذکر، یہاں تقوی والوں کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے علم والوں کا ذکر کیا تھا، یہاں تقوی والوں کا ذکر۔ کائنات کی نشانیاں دیکھنے کے لیے سائنسدان بننا ضروری نہیں، دل کا تقوی ہونا ضروری ہے۔ سائنسدان صرف یہ دیکھتا سورج کیسے نکلتا ہے، متقی یہ بھی دیکھتا ہے کہ سورج نکالنے والا کون ہے اور مجھے اس کی طرف واپس بھی جانا ہے۔ تقوی انسان کی بصیرت کو تیز کرتا ہے. تو کائنات کو مقصد کے ساتھ دیکھیں، پتا پتا، ہوا، بارش، ٹھنڈ، گرمی، سردی، اولے، سب کا مقصد ہے کچھ. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہی لوگ ہیں جو ہماری آیات سے، نشانیوں سے غافل ہیں. آخرت کو بھول جانا غفلت کا پہلا مرحلہ ہے. جب انسان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. ایسے لوگ پھر زندگی میں دنیا کی چمک دمک کے پیچھے جاتے ہیں، کھاؤ پیو، عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، دنیا کی زندگی کے معیار کو بلند کرتے رہنا ہے. بڑا گھر، بڑا بینک بیلنس، بڑی گاڑی، بڑی چیز، بس یہ حاصل ہونی چاہیے، اس سے آگے کیا اس کا نہیں پتا. تو انسان کو اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ یہاں دل لگا لے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، ہم نے آگے جانا ہے. کوئی مسافر کسی ہوٹل میں جا کے دل لگا لے تو وہاں اس کو کوئی رہنے دے گا؟ کیا کریں گے؟ خود نہیں نکلیں گے، پولیس بلائیں گے، فرشتے آتے ہیں لے جاتے ہیں، نہیں بھی جانا چاہتے جو. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ راہب بن جاؤ، دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کمائی کرو، دنیا میں انسان بن کے رہو، اپنے لیے بھی کچھ کرو، دوسروں کی بھی خدمت کرو، لیکن اپنی قبر اور موت اور آخرت سے غافل نہیں رہو، کیونکہ انسان بڑے دھوکے میں ہے. اور پھر ان آیاتنا غافلون، نشانیوں سے غافل ہیں. کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ ہم ہر جگہ سکرین پر ہیں، ہر جگہ، گھر میں، مجلس میں، گاڑی میں، کہیں بھی، کوئی اللہ کی نشانی دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی پھر؟ اللہ کی عظمت کا احساس کہاں سے آئے گا؟ پھر تو انہی لوگوں کی عظمت ہوگی جن کو ہم سکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، فالو کرتے رہتے ہیں. تو غفلت کی سزا ہے بہت بڑی. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی لوگ ہیں. کون یہ جن کے پیچھے بات کی گئی کہ جو قیامت کو نہیں مانتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں اور مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور آیات سے غافل ہیں. ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کمائی کی بدولت جو یہ کیا کرتے تھے. یعنی آخرت کو بھولنے والوں کا مستقل ٹھکانہ یہ ہے، دنیا کی خاطر جینے والے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی. دنیا کے آرام کے لیے اللہ کو نہ بھولیں، اور گناہ کو اللہ نے یہاں قصب کہا ہے، کمائی، اور اپنی منزل کا صحیح تعین کریں کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یاد رہے گی بات، آج جو ہم کر رہے ہیں کل اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اور اس میں ہر چیز کے اندر، اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، نماز، روزہ، لوگوں سے تعلقات، ہر چیز، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا راحتوں والے باغ میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے. دنیا میں اللہ کی خاطر جینے والوں کا خوبصورت انجام بتایا جا رہا ہے، کامیابی کا فارمولا دیا جا رہا ہے، ایمان اور عمل صالح. ایمان انسان کو زندگی کے اندھیروں سے نکال لیتا ہے، اور سچے دل سے ایمان لانے والے کو بصیرت ملتی ہے. مومن کے لیے دنیا کی تنگی اور آزمائش، آخرت میں ٹھنڈی جنت نہروں والی، اور جنت میں روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے سکون ہوں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں ان کی پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا اس میں سلام ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ہوتا ہے مومن کا اپنے رب اور دوسرے انسانوں سے تعلق. تو جنت میں داخل ہوتے ہی اہل جنت کی پہلی پکار یہ ہوگی، سبحان اللہ. دنیا میں بھی کائنات کی نشانیاں دیکھ کے کیا کہا کریں؟ سبحان اللہ. جنت میں سلامتی ہوگی، سلامتی کی باتیں ہوں گی. سلامتی، پیس بہت بڑی نعمت ہے، لہذا سلام کو عام کریں، منفی باتوں سے خود کو پاک کریں. جنت میں بس شکر اور حمد ہوگی اور باقی انجوائمنٹ. جب دنیا میں شکر گزار ہوں گے نا، تو تبھی وہاں پر یہ شکر لے جائے گا، ہر چیز پر الحمدللہ. اچھا حال ہو تب بھی، تکلیف ہو تب بھی، الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير اور اگر اللہ لوگوں کے لیے شر کا معاملہ کرنے میں اسی طرح جلدی کرتا جیسا کہ وہ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مقررہ مدت پوری کر دی گئی ہوتی لہٰذا جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں اگر انسانوں کی مرضی کے مطابق اللہ انہیں دینے لگ جائے تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی اور جذبات میں آ کے شر کی دعائیں نہ مانگیں اللہ مجھے موت دے دے تباہ کر دے ایسی کبھی بھی بات نہ کیا کرے اگر اللہ تعالیٰ یہ دعائیں سن لیں تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے والدین کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں کبھی جتنا بھی وہ ستائیں بد دعا نہ دیں اور پھر یہاں ایک اور اہم بات کی گئی کہ اللہ برے لوگوں کو جو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں لیکن جو نہیں سمجھتا تو پھر وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے تاکہ موت آ جائے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرَّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کروٹ کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ یوں چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، بالکل بھول جاتا ہے ہمیں. اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ یہ کرتے ہیں. انسان کی خود غرضی کی انتہا ہے یہ، بڑا ہی موقع پرست ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو خوب دعائیں کرتا ہے، اور جب دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف جاتا ہے. نمازیں بھی طویل ہو جاتی ہیں، دعائیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں، پھر بظاہر دیندار بھی بن جاتا ہے. اور تین حالتوں کا ذکر ہے، لیٹے، بیٹھے، کھڑے، یعنی ہر وقت پھر اللہ کو پکارتا ہے. لیکن یہی انسان جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر کیا کرتا ہے، بیماری چلی جاتی ہے، قرضہ اتر جاتا ہے، اس کا رویہ ہی بدل جاتا ہے، جیسے اسے کبھی اللہ کی ضرورت ہی نہ تھی، کبھی اس نے دعا ہی نہ کی تھی. انسان موت کے منہ پہ پہنچتا ہے دعائیں کرتا ہے، اللہ ایک بار بچا لے میں زندگی بدل لوں گا، جب صحت یاب ہوتا ہے اسی طرح پرانے سلسلے شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. مومن صرف مشکل وقت میں اللہ کو نہیں پکارتا، مومن ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. یعنی سچا بندہ وہ ہے جو آسانی میں بھی ویسے ہی پکارے جیسے تنگی میں پکارتا ہے. تو اللہ کو اپنی پوری زندگی کا ساتھی بنائے، صرف مصیبت کا ساتھی نہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اللہ نے بستیوں کو ہلاک ہی ان کے ظلموں کی وجہ سے کیا. اور سب سے بڑا ظلم صرف دوسروں پہ زیادتی نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، بغاوت کرنا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف سرکش ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ اچانک کسی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کو پیغام نہ دے، اور ظالم اپنے دلوں میں سچائی کو داخل ہی نہیں کرنے دینا چاہتے. یعنی اصل ظالم کون ہے؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو. پچھلی قومیں تو چلی گئیں، دنیا میں کوئی بھی مستقل نہیں رہتا، جہاں بھی کہیں ہم رہتے ہیں سب کو چھوڑنا ہے. ایک دن دنیا چھوڑ جانی ہے اور ہمارے بعد پھر اوروں نے آنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم دوسروں کے بعد آئے. لننظر کیف تعملون، سب سے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تمہیں جو یہ سب کچھ دیا گیا ہے ان وسائل کو استعمال کیسے کرتے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنی آنکھوں، کانوں، زبان کو، اپنی زندگی کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، کرتے کیا ہو، سب سوچے ہم کرتے کیا ہیں. لننظر کیف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایسے لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو. سبحان اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انسان کو جب سچائی کڑوی لگتی ہے نا تو انسان خود نہیں بدلتا، سچائی کو بدلنا چاہتا ہے. آج بھی لوگ اپنی پسند کا اسلام چاہتے ہیں، بس صرف وہ چیزیں چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کی ہوں، سارا دین نہیں لینا چاہتے. لیکن دین میں ہمیں اپنی مرضی سے چینج کرنے کا اختیار نہیں، ہمیں دین کے تابع ہونا ہے، دین کو اپنے تابع نہیں کرنا. اور ہم سب کو یوم عظیم سے بہت ڈرنے کی بھی ضرورت ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، کہہ دیجیے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، نہیں اللہ بھی نہ بھیجتا، اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر دلیل ہے کہ یہ قرآن آپ نے خود سے نہیں گھڑا. اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو دعوت دینے والوں کو اپنے کردار مضبوط بنانے چاہیے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو اس نے کہی نہیں، جیسے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا، یا آیات کو جھٹلانا، یا اپنی باتوں کو قرآن بنا کے بتانا. اور پھر یہ ہے کہ حقائق کو چھپانا جو ہے، کذب بآیات ہی، یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے. سچائی کو جان لینے کے بعد اسے جھٹلا دینا، یہ انسان کو ذہنی تناؤ کا شکار کر دیتا ہے، دلی سکون لٹ جاتا ہے اس کا. اور حق کے ساتھ جڑنے میں ہی کامیابی ہے انسان کی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. باطل سہاروں کی تلاش میں رہنے والا وہمی دنیا میں جیتا ہے، خیالی دنیا میں جیتا ہے، جبکہ نفع نقصان کا اصل مالک اللہ ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش میں ممکن نہیں. کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اللہ کے علم کو چیلنج کرنا ہے، اور انسان کی سوچ ہی اسے یا سکون دیتی ہے یا پھر اس کو وہم میں مبتلا کرتی ہے اور خوف میں مبتلا کرتی ہے. وہ کس طرح؟ کہ کسی چیز کو اپنے لیے نفع مند سمجھ لینا. یہ ہمارا خیال ہوتا ہے، ڈاکٹر کچھ دوائی دیتے ہیں اور کچھ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، بظاہر دوائی لگ رہی ہوتی اور مریض کہتا ہے بہت اچھی دوا دی آپ نے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا. حالانکہ دوا وہ نہیں تھی، دوا تھی ہی نہیں. کیا چیز تھی؟ سوچ، کس طرح پرسیو کیا اس کو. دوا سمجھ کے کھایا وہ ٹھیک ہو گیا. پوپی کہا کرتی تھی کہ جو یقین کے ساتھ راکھ کی پڑیا بھی کھا لے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بات یقین کی ہے، قرآن کو یقین کے ساتھ لیں گے تو زندگی بدل جائے گی، نہیں یقین کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اسی طرح یہ جو مشرکین جن چیزوں کو اپنے فائدے کا سمجھتے ہیں، یہ دراصل ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فلاں چیز ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، یہ مل جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے وہاں اختلاف کیا. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ نے سب کو توحید پہ پیدا کیا اور پھر بعد میں لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا. شرک اور تفرقہ بازی بعد کی بیماریاں تھیں، لیکن اللہ نے ان کا فیصلہ قیامت تک مؤخر کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اصل ڈسپلن ہے اور انتشار بعد کی چیز ہے. اختلافات عارضی ہوتے ہیں، اپنے اصل کی طرف لوٹنا ضروری ہے. اصل میں کیا تھا؟ توحید تھی، شرک نہیں تھا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. تو کہہ دیجئے بے شک غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. سچائی کی تلاش کی بجائے کفار مکہ بحث مباحثے کے لیے معجزات طلب کرتے تھے. سچے ہو تو معجزہ لے کر آؤ. ہدایت ان کے لیے نہیں ہوتی جو معجزے طلب کرتے ہیں، بلکہ ہدایت ان کے لیے تھے جو حق طلب کرتے، سچائی کے شدائی ہوتے ہیں. معجزات دکھانا کچھ مشکل نہیں، پوری کائنات ایک معجزہ ہے، لیکن جو یہ نشانیاں دیکھے ہی نا تو ان کے لیے بڑے سے بڑا معجزہ بھی پھر جادو ہی ہوگا، جیسے ابو جہل وغیرہ نے کہا جب چاند دو ٹکڑے ہوا. بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا اسے کتنے بھی ثبوت دے وہ نہیں مانے گا. اللہ کی ذات پر ایمان کے لیے نشانیوں کی کمی کوئی نہیں ہے کائنات میں، بس آنکھوں کی نمی کی ضرورت ہے. انسان دیکھے اور پھر آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اللہ اتنی عظیم شان تخلیق.
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
وإذا أزقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچی تھی تو وہ فوراً ہماری آیات کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چل رہے ہو یاد رکھیے اللہ سے ڈرنے والا اچھے حالات میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا مصیبت میں تو عاجزی دکھاتا ہے لیکن جب اسے سب کچھ دنیا میں ملتا ہے تو بھی وہ اللہ ہی کا بنتا ہے تو کامیابی کے وقت کیا کریں زیادہ شکر گزار بنے هو الذي يسيركم في البر والبحر وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل دیتی ہیں تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکایک ان کشتیوں پر شدید ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے تو اس وقت یہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے موت نظر آ رہی ہو نا تو انسان کی اکڑ دم توڑ دیتی ہے یہی حال ان کا ہوتا تھا انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے اصل ذات اصل دنیا کو چلانے والی اور اصل طاقت تو اللہ ہی کے پاس ہے اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ حالات سازگار ہو ہوا سازگار ہو تو سمندر میں بھی غلط کام دل کھول کے کرتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں فد اللہ مخلصین اور یہ پریشانی کے دور ہونے کی پھر نشانی ہوتی ہے جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے نا وہ گر گیا تو سارے سہارے وہ توڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کو پکارتا ہے اور ایک سبق اس میں ہمارے لیے کہ جو بھی خالص اللہ کو پکارتا ہے نا دل سے اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے اچھے حالات میں بھی اللہ کو ایسے ہی پکارے جیسے طوفان میں پکارتے ہیں فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تب وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگو، بے شک تمہاری سرکشی تمہارے اپنے خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری یہ طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہاں انسانوں کی سرکشی، بغاوت اور وعدہ خلافی کا ذکر ہے۔ جب طوفان ٹل جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے، سارے وعدے بھول کر دوبارہ سرکشی پہ آ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص آئی سی یو میں ہو تو توبہ کرے، جیسے ڈسچارج ہو کے گھر آئے تو دوبارہ وہی غلط کام، نہ نماز نہ روزہ، اور بھول جائے کہ میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بغیوکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری سرکشی ہے نا، اکڑ لو جتنا اکڑنا ہے، تمہارے اوپر ہی پڑے گی۔ اللہ کی نہیں مانتے تو ایک دن تو پکڑے ہی جاؤ گے۔ اور ایسے سرکش لوگ کامیاب نہیں ہوتے، وہ زندگی میں بھی لوزرز ہوتے ہیں۔ اور سرکشی کے نتیجے میں ملنے والی جو شہرت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، ٹیمپریری، اور انسان بھول جاتا کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور سب قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ تو اپنی زندگی دنیا کے دھوکے میں ضائع نہ کریں، اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کسی بھی بڑی مشکل سے نکلنے کے بعد اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا تو پھر انجام کیا ہوگا۔ انما مثل الحیات الدنیا کما، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، بارش، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو کر مل جل گئی، جس میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور خوب مزین ہو گئی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہیں، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا، تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک آیت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی دنیا کی ناپائیداری کو ایک مثال سے واضح کرتی ہے، اور آج کے دور میں تو پہلے سے بھی زیادہ سچی نظر آتی ہے۔ آج کے یہ ترقی یافتہ شہر، چمکتے دمکتی عمارتیں، روشنیاں، جدید ترین سہولیات، جس کو انسان مصنوعی جنت کہتا ہے، ہر طرف سے بڑی پرکشش نظر آتی ہیں۔ یعنی انسان ایک دفعہ دیکھتا ہے تو پھر دوبارہ دیکھتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس پہ قادر ہو گیا، اب پورا کنٹرول ہے، اب یہ کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پر اے آئی کے بعد انسان کیا سوچتا ہے کہ اب ہم نے بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر لیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک وائرس پوری دنیا کی نقل و حرکت جام کر دیتا ہے۔ کرونا کو یاد کریں، پوری معیشت خطرے میں آ گئی۔ تو بات یہ کہ دنیا کی زندگی بھروسے کے قابل نہیں کہ آپ یہاں ہر چیز پرفیکٹ کر لیں اور آپ سمجھے اب سب ٹھیک ہے، اب میں آرام سے عیش و عشرت کروں اللہ کو بھول کر۔ نہیں، یہ چند دن کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیاں دکھائی کہ فجعلناها حسیدا کالم تغن بالامس، جیسے کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ دنیا کی رونق سے، زینت سے، چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اسے مستقل ٹھکانہ نہ سمجھے، اس میں دل نہ لگائیں، اس پہ راضی ہو کے نہ بیٹھ جائیں، اپنے رب کو نہ بھولیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی دعوت قبول کر لیں تو صراط مستقیم پر ہیں، جو اس گھر تک پہنچا دے گی، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے راستے میں وہ کرتے جائیں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو احسان کے سانچے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ للذین احسنوا، ایک ملازم وہ ہوتا ہے جو صرف ڈیوٹی پوری نہیں کرتا بلکہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، اور ایک طالب علم ہوتا ہے جو صرف امتحان میں پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھتا بلکہ علم کو علم کے لیے پڑھتا ہے، عمل کے لیے پڑھتا ہے۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو صرف ڈیوٹی نہیں پوری کرتا، ہاں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، یہ کر لی، یہ کر لیا، بلکہ احسن طریقے سے کرتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے، ایسے لوگوں سے جنت کا وعدہ ہے۔ الحسنہ سے مراد یہاں جنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جنت سے زیادہ بھی ہے، اور وہ اللہ کا دیدار، وہ انعام جس کے سامنے ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی، اللہ کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان کے منہ کالے نہیں ہوں گے، ذلت نہیں ہوگی۔ لہذا کیا کریں؟ احسنو پر عمل کریں، کوالٹی کا کام کریں، ایکسلنس کے لیول پہ کام کریں، یعنی کبھی اپنے کام کارکردگی سے راضی نہ ہو، مطمئن نہ ہو، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ اچھا، ہر وقت نظر میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ کام اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مانند ہوگا، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. قیامت کے دن انسانوں کے چہرے ان کے اعمال کے مطابق ڈھکے ہوئے ہوں گے، کسی کا چہرہ ہنس رہا مسکرا رہا اور کسی کا چہرہ ہوائیاں اڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جزاء سیئات بمثلہا، جیسا کیا ویسا ہی بھرا. اور قیامت کے دن ذلت ایک بوجھ ہوگی، کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، انسان کی نیتیں اور اعمال چہرے پہ نظر آ جائیں گے. آخرت کی سیاہی سے بچنے کے لیے آج چہرے اللہ کے آگے جھکا دیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. یہ آیت قیامت کے اس دن کا نقشہ کھینچتی ہے جب سچائی کا سامنا ہوگا، جب حقیقت سامنے آ جائے گی. انسان جس کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. ساری رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی، جن کی عبادت لوگ کر رہے ہیں وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہماری تو تم نہیں کرتے تھے. تو کسی کی محبت یا نظریے میں اللہ کی حدیں نہ توڑے، اللہ سے رشتہ جوڑے جو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا. وکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. باطل معبود قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. کسی کی خاطر گناہ نہ کریں، قیامت کے دن وہ پیچھا چھڑا لے گا. اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب محتاج ہیں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون. وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے پہلے کیا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور ان سے کھو جائے گا جو کچھ یہ کھڑا کرتے تھے. انسان اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت کو یاد کیا کریں. دنیا میں جن چیزوں کے سہارے اور جن چیزوں میں کھو کر ہم اس کو بھولے ہوئے نا، وہ سب ساتھ چھوڑ دیں گی، اور ہم میں سے کوئی اپنے اعمال کا انکار نہیں کر سکے گا کہ میں نے نہیں کیا. اور انسانوں کے بنائے ہوئے سب سہارے اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. ردوا الی اللہ مولاہم الحق، موت کے وقت کوئی بھی انسان کو بچا نہیں سکے گا. سارے مفروضے جھوٹے ہیں جو انسانوں نے گڑ رکھے ہیں، فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، کوئی بھی نہیں. آج کا عمل کل کے لیے یا مٹھاس بنے گا یا کڑواہٹ بنے گا. اپنی ذمہ داری خود قبول کریں، اپنے اعمال کا خود جائزہ لیں، اپنے تعلقات اور وفاداریوں کو اللہ کے تابع کریں.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إن أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.